الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية من حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورة الحج کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 54 سے آج کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں گزشتہ آیات میں یہ ذکر آیا تھا کہ جب کبھی بھی اللہ کے کسی نبی نے یہ تمنا کی کہ اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچیں تو شیطان نے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ شیطان کی رکاوٹوں کو دور فرماتا ہے اور اللہ اپنی آیات کو مضبوط فرما دیتا ہے اور ایک اور ترجمانی بھی ہم نے سمجھی تھی کہ جب کبھی کسی نبی نے ارادہ کیا اور ظاہر بات ہے ارادہ اس بات کا کہ بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے تو شیطان نے دخل اندازی کی کوشش کی مگر پھر اللہ تعالیٰ شیطان کی اس دخل اندازی کو دور فرماتا ہے اور اپنی آیات کو محکم فرما دیتا ہے ہاں یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی مرتبہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہو یہ دنیا کی محبت ہو نفاق کا مرض پیدا ہو جائے دنیا کی محبت پیدا ہو جائے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور شیطان کا حملہ ان پر کارگر ثابت ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ یقیناً ظالم لوگ وہ شدید سخت ضد میں مبتلا ہیں اب آیت نمبر 54 سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور اہل ایمان کا بیان ہے فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات یہ کلام آپ کے رب کی طرف سے ہے جو حق کے ساتھ نازل ہوا فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ تو وہ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ضرور رہنمائی فرمانے والا ہے ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو سیدھے راستے کی اللہم اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے جو علم رکھنے والے ہیں جن کی طلب و تڑپ سچی ہے ان کو ان آیات کے ذریعے ایمان ملتا ہے اور ان احکامات کے سامنے ان کے دل جھک جاتے ہیں ان کے قبولیت کے لیے ان کے دل جھک جاتے ہیں اور ایسے جھک جانے والے طلب و تڑپ رکھنے والے ان کو اللہ رب العالمین سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اصل میں یہ اللہ کے قانون ہدایت کا بیان ہے جس کا ذکر کئی مرتبہ قرآن میں آیا بارہا گفتگو بھی ہو چکی اللہ نے امتحان کے طور پر انسان کو زمین پر بھیجا سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی عطا کی نیکی بدی کا شعور بھی عطا کیا حق کی قبولیت یا باطل کی قبولیت کا اختیار بھی دے دیا اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کس طرح چلنا چاہتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الدہر میں شروع کی آیات میں آیت نمبر 2 اور 3 میں انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہم نے راستہ تو واضح کر دیا انسان کے لیے اب چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرا بنے تو اس مقام پر دونوں رویے بیان ہوں گے جن کے دلوں میں مرض ہے بیماری ہے دنیا کی محبت ہے وہ شیطان کے حملے کا شکار ہو کر گمراہی کی طرف بڑھتے ہیں جن کے دل میں رمق ہے جن کے دل میں طلب و تڑپ ہے ہدایت کی اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے تو اصل یہ معاملہ بندے پر ہے جس طرح وہ چلنا چاہے گا اسی کی توفیق اسی کی عطا اللہ کی طرف سے اس کو مل جائے گی اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ شک میں مبتلا ہیں اس کے حوالے سے اس حق کے بارے میں وہ لوگ جو کفر کی روش پر آگے وہ شک میں مبتلا ہیں یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر آ جائے ایسے دن کا عذاب جو نامبارک ہوگا مراد ہے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کو رد کیا اب وہ شکوک و شبہات میں ہی پڑے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت اچانک آ جائے اچانک الگ ہم لوگ موت کے لیے استعمال کرتے ہیں اچانک اس کی موت ہو گئی ہمارے لیے کوئی شے اچانک ہو سکتی ہے اللہ کے لیے کوئی شے اچانک نہیں ہے چاہے فرد کی موت ہو یا اس ساری زمین پر برپا ہونے والی قیامت کا معاملہ ہو اللہ کا معاملہ تو ہے کہ وہ فرماتا ہے کن فیکون, ہو جا, وہ شے ہو جاتی ہے, تو اچانک ہمارے اعتبار سے تو کوئی شے ہوگی, اللہ کے لیے کوئی شے اچانک نہیں ہے. تو فرمایا کہ شک میں پڑے رہیں گے کفر کرنے والے یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے یا ان پر آ جائے ایسے دن کا عذاب جو بڑا ہی نامبارک ہوگا. الملک یومئذ للہ, اس دن تو بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی, بادشاہت کے دعوے دار آج بھی ہیں. ایک فرد بھی دعویٰ کرتا ہے میری مرضی میں جو چاہے کروں, ہمارے ہاں شوبز سے تعلق رکھنے والے اداکار اداکارائیں جو اپنے جسموں کی بھی نمائش کرتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر اور لوگوں کے اخلاق کا بیڑا غرق کرنے میں تلے رہتے ہیں, وہ بھی کبھی کہتے ہیں ہمارا جسم جس طرح چاہے کرے جو چاہے کرے. کبھی ہمیں اخبارات کے اندر وہ سلوگنز ملتے ہیں, کبھی ہمیں ٹیلیویژن کے اوپر وہ سلوگنز ملتے ہیں, کبھی ہمارے بچوں کی زبانوں پر بھی وہ جاری ہوتے ہیں جیسے چاہو جیو. کبھی ہمارے حکمران ہوتے ہیں جو چاہیں گے کریں گے, کوئی کہتا اس کی عید پیٹ بجا دوں گا, کوئی کہتا اس کی میں گردن اڑا دوں گا, کوئی کہتا وہاں سے ماریں گے جاؤں گا گمان میں نہیں ہوگا. یہ اکڑ آئی جاتی ہے انسان میں, چاہے وہ ایک فرد ہو یا ایک پوری کی پوری قوم ہو. جیسے زمانے جہلیت میں ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے خاندان کو بھی مارا جائے گا, ہم بڑے خاندان کے ہیں تو مارنے والے کے تین ماریں گے, اور ہم بڑے خاندان کے اگر ہمارے کسی فرد نے کسی چھوٹے خاندان کے فرد کو قتل کر دیا تو ہمارا نہیں مارا جائے گا, ہمارے غلام کو مار دیتا. یہ ڈسکریمنیشن, یہ تقسیم اس دور میں بھی تھی جس کو ہم زمانۂ جاہلیت کہتے ہیں. یہ آج کے دور جاہلیت میں بھی کبھی صدر کہے گا, کبھی وزیر اعظم کہے گا, کبھی فلاں کہے گا ہمیں استثناء حاصل ہے. کبھی پوری ایک امریکی عوام کہے گی کہ جب ان کے ہاں ان کی قوم میں ایک کمپنی نے ایک وہ میڈیسن بنائی جو کسی مہلک بیماری کے لیے تھی, جب اس کے برے اثرات یا آفٹر افیکٹس آنا شروع ہوئے تو وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو بین کر دیا. امریکہ میں ملٹی نیشنل کمپنی نے بڑی انویسٹمنٹ بھاری کی ہوئی تھی, اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم امریکہ میں تو استعمال نہ کریں مگر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہم جانے دیں اس کو, تو اجازت دے دی کہ جاؤ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر سے ایکسپورٹ کر دو تاکہ تمہاری انویسٹمنٹ میچیور ہو جائے. تو کیا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہنے والے انسان نہیں؟ یہ ہے ڈسکریمنیشن. آج ٹوئن ٹاورز کا ڈرامہ رچایا اور افغانستان کی ایٹ سے ایٹ بجا کے جو چاہیں گے کریں, خیر وہ دلدل تو بن چکا افغانستان ان کے لیے. یہ ہے کہ ایک فرد سے لے کے ایک حکمران تک اور ایک گھرانے سے لے کر ایک پوری قوم تک یہ دعوے دار ہو جاتے لوگ خدائی کے معاذ اللہ, اکڑ ان کے اندر آ جاتی. اللہ فرما رہا ہے الملک یومئذ للہ, اس دن تو بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی. یحکم بینہم, اللہ فیصلے فرما دے گا سب کے درمیان. اللہ یہ بھی پکارے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, کس کی ہے بادشاہت آج؟ اللہ پکارے گا اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی جواب دینے کی. اللہ کی طرف سے اعلان کروا دیا جائے گا للہ الواحد القہار, اس اللہ کی کل بادشاہت ہے جو اکیلا بھی ہے اور کل غلبہ رکھنے والا بھی ہے سبحانہ و تعالی. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہوں. قرآن حکیم بار بار کہتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت کے باغات ہوں. آج مسلمانوں کا تصور یہ کہ کیونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے تو ہماری جنت تو پکی. قرآن حکیم اس غلط تصور کی بار بار نفی کرتا ہے. قرآن بار بار ایمان عمل صالح, ایمان عمل صالح کا تقاضا کرتا ہے. تو فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت کے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے, اور اس کے برعکس فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد سورۃ الحج کا اگلا رکو شروع ہوتا ہے رکو نمبر 8. فرمایا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں, ثم قتلوا, پھر وہ قتل یعنی شہید کر دیے گئے, او ماتوا, یا ویسے ہی طبعی طور پر نیچرلی ان کا انتقال ہو جائے, لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا, تو اللہ ضرور ان کو عمدہ رزق عطا فرمائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور بے شک اللہ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. یہ قرآن حکیم میں شہداء کی فضیلت اور مہاجرین کی فضیلت بار بار جو بیان ہوتی ہے, اس کا ایک اور مقام یہ بھی ہے کہ بے شک جن لوگوں نے ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے اللہ کے راہ میں, شہید ہو گئے یا وہ نیچرلی طبعی طور پر ان کا انتقال ہوا, اللہ ان کو عمدہ رزق عطا فرمائے گا. ہجرت کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سنن نسائی میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الہجرت افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہجرت کیا ہے؟ فرمایا انتا حجر ما کریہ ربک، ہر وہ بات چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ یہ روزانہ کی ہجرت ہے، یہ 24 گھنٹے کی ہجرت ہے، یہ ہجرت کا آغاز ہے جس کا موقع ہمیشہ ہے۔ ہر وہ بات ترک کر دو، ہجر کے معنی علیحدہ ہو جانا، مثال کے معنی جڑنا، ہجر کے معنی علیحدہ ہو جانا، ہر وہ بات چھوڑ دو، ترک کر دو جو تمہارے رب کو ناپسند۔ یہ ہے ہجرت کا آغاز، یہ روزانہ ہوگی۔ روزانہ گناہوں سے بچنا ہے، روزانہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اور ہجرت کی انتہا کیا ہے؟ کہ اللہ کے خاطر اس کے دین پر عمل کے لیے گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے تیار ہو جانا۔ آج 23 مارچ کی چھٹی ہے، 2012 میں ہم بیٹھے، 1940 میں قرارداد لاہور پاس ہوئی تھی، منٹو پارک جس کو اقبال پارک اب کہا جاتا ہے لاہور میں، اس پر آخر میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ مگر بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ایک مقصد اور مشن کے تحت، اور وہ مقصد اور مشن تھا اللہ کے دین پر عمل کرنے کے مواقع کا حصول، اس کی خاطر یقیناً ہجرت مدینہ کے بعد تاریخ انسانی میں اگر کوئی بڑی اور سب سے بڑی مثال پیش کی جا سکتی ہے تو اس خطے میں لاکھوں کروڑوں افراد کی چلت پھرت کا معاملہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے گھروں کو چھوڑا اور ہزاروں جانیں، لاکھوں جانیں جو ہے قربان بھی کی گئیں۔ ذہن میں رکھیے گا اس کو، آخر میں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج یہاں فرمائے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نام ہجرت کی، بھی وہ قتل کر دیے گئے یعنی شہید، اللہ انہیں عمدہ رزق عطا فرمائے گا، یا ان کو نیچرلی موت آ جائے تب بھی اللہ ان کو عمدہ رزق عطا فرمائے گا جو مشن میں لگا ہوا ہے۔ اور مشن کیا ہے؟ رب کی دھرتی پر رب کا نظام، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی سربلندی، یہ مسلمان کا مشن ہونا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن نے کہلوایا سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر ہی نہیں بتایا، کر کے بھی بتایا، اس کائنات میں مقدس ترین خون رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طائف کی گلیوں میں بھی بہتا ہے اور وہ احد کے میدان میں بھی بہتا ہے۔ اس کائنات میں انبیاء کی جماعت کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان مقدس صحابہ کی جماعت میں سے 259 صحابہ نے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ ہے جو بندہ مومن کا مشن ہونا چاہیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ یہ مقصد، یہ مشن جو مومن کے سامنے رہنا چاہیے، میری ذات پر بھی اللہ کا دین نافذ ہو، میرے گھر پر بھی اللہ کا دین نافذ ہو، میرے ماحول میں بھی اللہ کا دین نافذ ہو، رب کی دھرتی پر رب کا نظام نافذ ہو، یہ اہل ایمان سے تقاضا ہے۔ اس مشن میں جو لگا ہوا ہے، اگر جامع شہادت نوش کرنے کا موقع مل گیا تو سبحان اللہ کیا کہنے، مگر اللہ یہاں فرما رہا ہے اگر وہ لگا اس مشن کے اندر اور کھپا رہا اپنے آپ کو جان و مال کے ساتھ، اور اگر ویسے ہی اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے عمدہ رزق کا، روزی کا وعدہ ہے۔ اللہ آج مجھے اور آپ کو سمجھ توفیق دے۔ آج ہماری قوم کا نوجوان اپنے سیاسی لیڈروں کے لیے جانے لینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، آج ہماری قوم کا نوجوان دنیا میں ہونے والے اسپورٹس کی خاطر اپنے اوقات کو بھی فارغ کر لیتا ہے، اس قوم کے پاس ریپیٹر بھی ہے، کلیشن کو بھی ہے، ٹی ٹی بھی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ہتھیار ہیں۔ پاکستان جیتتا ہے تب بھی یہ فائرنگ ہوتی ہے، اور پاکستان ہارتا ہے تب بھی یہ فائرنگ ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں آج جوانیاں لٹ رہی، کہاں آج مال صرف ہو رہا ہے، کہاں آج وقت صرف ہو رہا ہے؟ کیا یہ امت اپنے رسول کے مشن کو بھول گئی؟ کیا اس امت کے نزدیک رسول کی جان و مال جہاں کھپی، جس کام میں لگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں؟ 60% آبادی اس ملک کی نوجوانوں پر مشتمل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بوڑھوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا. قرآن بتاتا ہے یوسف علیہ السلام کی جوانی کے متعلق جو عفت اور پاکیزگی کے ساتھ اثر ہوئی. قرآن بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تنہ تنہا کھڑے ہوئے نوجوان تھے جب اس سارے بت انہوں نے توڑ ڈالے تھے ایک بڑے کے سوا. قرآن بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تحریک میں اول ان کا ساتھ دینے والے نوجوان تھے. اور سیرت بتاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی جد و جہد بتاتی ہے کہ اول ساتھ دینے والے نوجوان تھے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس ملک میں 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور دنیا مانتی اور تسلیم کرتی ہے. یہ ویسٹ کا تجزیہ اور انالیسز ہے کہ جس ملک میں 30% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہو وہاں انقلاب برپا ہونا آسان ہوا کرتا ہے. ہم 30 نہیں 60% سے زیادہ ہیں. یہ 18-19 سے لے کے 35-40 کے درمیان کی جو عمر ہے، یہ 60% آبادی اس ملک کی اتنی ان افراد کے اوپر مشتمل ہے. مگر اللہ کرے کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھے. ہماری جانوں سے زیادہ قیمتی جانیں صحابہ کرام کی تھیں، ہمارے مال سے زیادہ قیمتی مال صحابہ کرام کا تھا، ہمارے گھر والوں سے زیادہ قیمتی گھر والے رسول اللہ اور صحابہ کرام کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے؟ آج ہماری جان کہاں لگ رہی؟ آج ہمارے وقت اور آگ کہاں لگ رہے ہیں؟ آج ہماری صلاحیتیں کہاں لگ رہی؟ پاکستان حادت اور غصہ تک غصے میں فائرنگ کر دیتے ہیں، اللہ کے دین کے احکامات ٹوٹتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے گھر کی چھت گر جاتی ہے، ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے. اللہ کے دین کے احکامات پامال ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. گھر میں گلاس ٹوٹتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے اپنے لگتے جگر پر. اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. پھر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ کو مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے. یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے کہ رسول اللہ کا خون بہتاتا ہوں، صحابہ کی جانیں قربان ہو جاتی ہوں، اور یہ امت نیند کی قربانی دے کر نماز پڑھنے کو تیار نہیں؟ فجر کی بات کر رہا ہوں. اور یہ امت، خون تو بڑی بات ہے، پسینہ بہا کر ظہر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں؟ جمعے کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ امت اپنے بستر کے آرام کو چھوڑ کر دین کے سیکھنے کے لیے میدان میں آنے کو تیار نہیں. یہ امت اپنے اوقات کچھ فارغ کر کے اعلیٰ ترین کام اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آنے کو تیار نہیں ہے. جبکہ اللہ کیا وعدے دیتا ہے، جو ہجرت کرتا ہے اس کی راہ میں، اور جو قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں، یا لگا اس کام اور ویسے اس کا نیچرلی انتقال ہو جائے تبھی طور پر اس کی موت واقع ہو جائے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ضرور اسے عمدہ رزق عطا فرمائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. مزید آگے فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، ضرور اللہ انہیں ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند فرمائیں، جسے وہ پسند کریں. جیسے سورۃ الفجر کے آخر میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح پلٹ آ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہو تو اس سے راضی، رضا ہی رضا، خوشی خوشی اللہ کی طرف سے عطا ہوگی. فرمایا کہ اللہ خوب علم رکھنے والا ہے اور حلم والا بھی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ومن عاقب مثل ما عوقب به، بس جسے جس نے بدلہ لیا اتنا جتنا کہ اسے ستایا گیا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی گئی ہو، لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا. اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا، مغفرت فرمانے والا، بخش دینے والا ہے. یہ اشارہ کیا جا رہا ہے ان صحابہ کرام کی طرف رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہیں ستایا گیا مکہ میں 13 برس تک، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جنہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی مکی زندگی میں. قرآن نے بتایا سورۃ النساء آیت نمبر 77 میں کفو ایدیکم، الفاظ اللہ کی طرف سے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. مکے کے 13 برس کئی مرتبہ ذکر آ چکا، دعوت دی جا رہی ہے رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، افراد کو تبدیل کیا جا رہا ہے، بدلنے والوں کو جمع کیا جا رہا ہے، ایک انقلابی جماعت تیار کی جا رہی، دعوت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی. آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزار کر آئندہ آنے والے مشکل تر حالات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. یہ 13 برس میں مکے کے بڑا ستایا گیا، بڑا ظلم کیا گیا، اللہ نے اجازت دی تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا تمہیں ستایا گیا. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جس پر زیادتی کی گئی لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ ضرور ایسے لوگوں کی مدد فرمائے گا. جیسے پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 39 میں سورہ حج کی قتال کی اجازت کا ذکر تھا, اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر یہ قتال اللہ کی طرف سے فرض نہ ہوتا تو کتنے ہی عبادت خانے, مساجد وغیرہ جہاں اللہ کی بندگی ہوتی ہے ان کو ڈھا دیا جاتا معاذ اللہ. تو اللہ نے قتال کی اجازت دی ہے, اللہ نے قتال کا حکم بھی دیا ہے تاکہ ظلم کا خاتمہ ہوتا رہے اور مظلوموں کی داد رسی بھی ہوتی رہے. یہاں فرمایا کہ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ, جن پر زیادتی کی گئی اللہ ضرور ان کی مدد فرمائے گا, اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے والا بہت بخش دینے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا ذکر فرماتے ہیں, یہ کبھی اونچ کبھی نیچ, کبھی باطل کا بظاہر غلبہ کبھی حق والوں کا بظاہر دب جانا, یہ چلتا ہے جیسے دن رات کا نظام ہے, کبھی روشنی ہے کبھی تاریکی ہے, یہ سلسلہ تو چل رہا اللہ کی مشیت کے مطابق. فرمایا کہ بے شک یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. جو اللہ رات کی شدید تاریکی کے بعد دن کی روشنی کو نمودار کرنے پر قادر ہے, وہ حق کی آج جو مظاہر مغلوبیت ہے اس کو ختم کر کے حق کو غالب کر دینے پر بھی قادر ہے. وہ اللہ جو رات کی تاریکی کو مٹا دینے پر قادر ہے, وہ اللہ باطل کو مٹا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے. مزید فرمایا کہ ذالک بھی ان اللہ هو الحق, یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. وہ انما يدعون من دونی هو الباطل, اور جسے یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل. حق ذات تو اللہ کی, باقی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے حکم کی وجہ سے. الحی القیوم, اللہ از خود زندہ ہے, باقی مخلوق کی زندگی اللہ کے حکم سے. القیوم, اللہ ہر ایک کو تھامے ہوئے ہیں, اللہ کو تھامنے کی کوئی حاجت نہیں. الصمد, وہ بے نیاز, سب اس کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, بے شک اللہ وہ بہت بلند مرتبے والا اور بہت بڑا ہے. پھر مزید اللہ کی قدرتوں کا بیان, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی, پھر تم دیکھتے ہو کہ زمین سرسبز ہو جاتی ہے. اللہ بہت باریک بھی ہے, خوب خبر رکھنے والا ہے. زمین خشک ہوتی ہے, اللہ پانی برساتا ہے, پانی زمین میں جاتا ہے اور فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے. ممکن ہے تمہارے دل مردہ ہو جائیں, اللہ نے قرآن کی بارش برسا رکھی ہے, اس دل کو قرآن کے نور سے منور کرو, اعمال صالحہ کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی. جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے, وہ ایک مردہ قوم کو بھی زندگی عطا کر سکتا ہے, بشرطے کہ وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. قرآن نے بتایا سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے. 64 برس ہو گئے اور آج یہ پاکستان جہاں کھڑا ہے ہم سب کو معلوم ہے, ابھی بس یہ رکو مکمل ہو جائے اس پہ بات کریں گے, مگر اس مردہ قوم کو بھی اللہ زندہ کر سکتا ہے بشرطے کہ ہم زندہ ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ اللہ تو قادر ہے نا, مردہ زمین کو زندگی دے سکتا ہے تو ایک مردہ قوم کو بھی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے. فرمایا اسی اللہ کے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے, سب اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے, اسی کی ملکیت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی بے نیاز ہے اور الحمید, آپ سے آپ خوبیوں والا ہے, آپ سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے. ہم سب مل کے نہ بھی کریں اللہ کی تعریف تو اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. حدیث میں ہے مسلم شریف کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, تمہارے اول اور آخر, شروع سے لے کے آخر تک تمام کے تمام جنات, تمام کے تمام انسان اگر سب سے زیادہ فاسق اور فاجر شخص کی طرح ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی, اور تمہارے اول اور آخر سارے کے سارے جنات اور سارے کے سارے انسان سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں, اللہ فرماتے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے من جاہدا فانما یجاہد لنفسی, جو جہاد کرتا ہے محنت کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے. من شکر فانما یشکر لنفسی, جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ کی وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. ومن اساء فعلیہا, اور جس نے برائی کی روش اختیار کی تو اس کا وبال اسی پر ہوگا. آج اگر نیکی کی توفیق مل گئی تو یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا انعام ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, اس کا فائدہ آپ کو اور مجھے ہے, اللہ کو نہیں. اور آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے احکامات توڑ رہے ہیں, اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں, تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں, ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوں گے. اللہ اس روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. چند باتیں رکھنی ہیں, ایک تو یہ کرکٹ کی تو بات آئے گی درمیان میں, وہ تو شکر ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ تھا, پاکستان اور انڈیا کا نہیں تھا, ورنہ ہمارا سارا ایمان نظر آتا ہے پاکستان اور انڈیا کے میچ میں. ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے بڑے بڑے سٹے باز, جوئے کھیلنے والے اور پتہ نہیں کیا بگاڑ پیدا کرنے والے لگے ہوئے سارے گیم کے اندر, مگر یہ قوم دیوانی چیزوں کے پیچھے. اور جب یہ بات ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. مولوی کو دیکھو, جب دیکھو کرکٹ کے خلاف لگا ہوتا ہے, جب دیکھو کرکٹ کے خلاف لگا ہوتا ہے, کیوں نہ لگے؟ آج ہماری حالت کیا ہے, مسجد ویران اور اسکرینیں لگا کر ٹیلی ویژن کے اوپر میچز دیکھے جاتے ہیں, انہیں میچز کے درمیان اذان کی آوازیں آتی ہیں, کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا, انہیں میچز کے درمیان باجماعت نماز ہوتی ہے مسجد میں, کوئی سننے کو نہیں آتا, تو کیا غصہ نہیں آنا چاہیے؟ اور یہ مولوی کا مسئلہ نہیں, یہ اللہ کے دین کی غیرت کا مسئلہ ہے. سنیے اس بات کو بھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے والے تھے, سب سے بڑھ کر مسکرا کر بات کرنے والے تھے. ایک اور صحابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, میں نے رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کا چہرہ مسکراتا ہوا نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, جب اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا تو سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول کو آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا خیال ہے, مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں بلند ہوتی ہوں اور باہر کرکٹ کے اوپر ڈھول بازے بجتے ہوں, مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی ہو اور باہر چیخیں ہوتی ہو, فائرنگ ہوتی ہو, بتائیے کوئی درد مند مسلمان گوارا کر سکتا ہے اس کو؟ سوچیے ذرا اس کو, کہاں کھڑے آج ہم؟ بلوچستان سلگ رہے ہیں, ہزارہ والے الگ صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں, سندھ میں علیحدگی کی اور تحریک, یہ آج ہماری حالت ہے. اور ہم نے 64 برس پہلے اسی کراچی میں مہاجروں کی تعداد ہے نا بہت بڑی, ہمارے فور فادرز تھے نا وہ, کائے کو آئے تھے, کیوں جانیں قربان کی تھیں, کیوں عصمتیں لٹوائی, کیوں پوری ٹرینوں کی ٹرینیں برباد کر دی گئیں, ہزاروں لاکھوں شہید کر دیے گئے, کائے کے لیے؟ پہلا خطہ زمین دے دے جہاں تیرے دین پر عمل کریں. اور آج ہم 23 مارچ منا رہے ہیں, 23 مارچ یوم پاکستان. کیا ہوا تھا قرارداد پاکستان؟ پہلے وہ قرارداد لاہور تھی, پاکستان کا تو نام ہی نہیں اس میں, غور کرنے عجیب بات ہے. 1940 سے 22 سے 24 مارچ جو مسلم لیگ کا اجلاس تھا یہ پاس ہوتی ہے قرارداد لاہور عظیم, جہاں اکثریت مسلمانوں کی, بھائی وہ ملا دو ہمیں دے دو. قرارداد لاہور پھر بنتی ہے قرارداد پاکستان, اور یہ موزہ اللہ کی طرف, نام تک نہیں تھا اس نے پاکستان کا, اور 1947 میں اللہ نے چھپر پھاڑ کر خطہ زمین عطا کر دی. ساری دنیا میں جتنے مسلمان ممالک ہیں کوئی ایک بھی نہیں جو اسلام کے نام پر استر بنا. اور یہ عجیب ملک ہے, یہ پٹھان بھی ہے, پنجابی بھی ہے, سندھی بھی ہے, بلوچی بھی ہے, اردو بولنے والا بھی ہے, سرائیکی بھی ہے, ان کی زبانیں الگ ہیں, ان کے لباس الگ, ان کے کلچر الگ, ایک بنگالی عورت کا لباس ہے کہ ایک پٹھان عورت کا لباس ہے کہ زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے کہ نہیں؟ ان کے رنگ الگ, ان کے کلچر الگ, کس چہ نے جوڑا ہمیں, کس چہ نے جوڑا تھا؟ ایک کلمے نے جوڑا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا نظارہ ابھی آپ جمعے میں بھی دیکھ رہے ہیں. پہلی سطح کو مہاجر بھی بیٹھا ہو تو ممکن ہے کوئی پٹھان بھی بیٹھا ہو, کوئی سندھی بھی آ کے بیٹھ جائے پیچھے کریں گے اس کو کیا, کوئی بلوچی آ کے بیٹھ جائے, بھائی تم تو سب سے کم ہے پاکستان میں تعداد کے لباس, سب سے آخر میں جا کے بیٹھ, کبھی کریں گے ایسا؟ ہم جڑے ہوئے آپ, باہر جا کے ہمیں کیا ہو گیا کہ تو پنجابی میں پٹھان, وہ بلوچی وہ سندھی وہ مہاجر, یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارے مسائل کا سب سے بڑا مسائل کی سب سے بڑی وجہ, ہم نے اللہ سے رو رو کر مانگا, گڑ گڑا کر مانگا, جانے دے کر مانگا, گھر بار کو قربان کر کے مانگا, اللہ خطہ زمین دے دیں جہاں تیرے دین کو نافذ کرے. توپوں کی سلامی بھی ہو گئی, جھنڈے بھی لہرا دیے گئے, بابا قوم اور علامہ اقبال کے مزاروں کے اوپر جو ہے وہ گارڈز کی تبدیلی بھی ہو گئی, قوم نے پروگرامز بھی دیکھ لیے, اخبار میں ایڈیشن بھی چھپ گئے, پھر چھٹی منا لی ہم نے, مگر کوئی مقصد بھی یاد ہے کاہے کو لیا تھا خطے زمین, کاہے کو قربانیاں دی تھی؟ آج ہمارے ایک دانشور طبقہ ہے جو گمراہ کر رہے ہیں قوم کو, اللہ ان کو ہدایت ان کے سلسلے میں بچائے, جی پاکستان تو سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے قائم کیا گیا تھا, تو بنانے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ ناچ گانے بھارت میں کوئی کم ہے؟ کفر کی باتیں بھارت میں کوئی کم ہے؟ بالکل مادر کے طرح آزادی بھارت میں کوئی کم ہے؟ کہاں ہے وہ قربانی کی گرم؟ یہ لکیر کھینچنے کی ضرورت کیا پڑی؟ رہتے ہونے کے ساتھ بنے رہتے سیکولر؟ کتنی بڑی غداری اس قوم کی عظیم اکثریت کی قربانیوں کے ساتھ! کہاں لے کے جائیں گے بابا قوم کی انکوٹیشنز کو جو گورنمنٹ آف پاکستان نے چھاپے ہیں؟ عجیب بات ہے، مولوی نہیں سناتا وہ. 1988 میں بے نظیر کے دور حکومت میں منسٹری آف انفارمیشن نے، گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف انفارمیشن، چار موٹی موٹی کتابیں چھاپی، چار والیوم کے اندر، دا اسپیچز اینڈ دا وائس آف دا قائد اعظم. ایک دو نہیں، سینکڑوں کوٹیشنز بابا قوم کی، اخبارات میں چھپنے والی، ریڈیو کے اوپر، دیگر مقامات پر پبلک اسپیچز. کبھی کوئی پوچھتا ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، بتایا قرآن. 1400 برس پہلے ہمیں قرآن دیا گیا. قائم بنا رہے پاکستان، دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرنے کے لیے آؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ اسلام کی برکتیں. یہی کراچی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جولائی کی پہلی تاریخ 1948 کو فیتا کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام پیش کر سکیں. یہ تو میں نے تین آپ کو سنائی ہیں، ایسی 3000 سے زیادہ کوٹیشن کہاں لے کے جائیں اور کہاں آج ہم کھڑے ہیں؟ آج بل بورڈ کا عالم بات کر دیجیے، چھوڑ دیجیے اس کو، یہ بل بورڈ سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ تعلیم اسلام کی، اسکولوں کالجوں کے نصاب میں کیا شامل کیا جا رہا ہے؟ وہ باتیں میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، وہ اسلام کی تعلیم ہے. کہاں ہے وہ اسلام؟ اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا. کہاں ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی جس کے نام پر ہم نے قربانیاں دی تو اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر انگریز کی مخالفت اس کو بھگایا، ہندو کی مخالفت اس کو الگ کیا، کے باوجود اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر خطہ زمین عطا کی. یہ تو ہے جو میں نے مرثیہ آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ تو ہے مرثیہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. مگر امید اللہ کی ذات سے کہ یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی انشاءاللہ. اللہ نے آج تک اس ملک کو بچایا ہے، کیا کچھ نہیں ہو گیا، کتنے بڑے بڑے لوٹوروں نے لوٹا ہے، اللہ کا شکر ہے ملک کھڑا ہوا آج. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی صلاحیت بھی عطا کر رکھی. اللہ کا شکر ہے قادیانیوں کو کافر چلانے قرار دینے کی تحریک اس ملک میں چلی. اللہ کا شکر ہے اس پاکستان اور اس سے ملحقہ علاقہ بر صغیر جسے ہم کہتے ہیں، پہلے برطانیہ سپر پاور تھا وہ بھاگا یہاں سے، رشیا سپر پاور تھا وہ پڑوس میں برباد ہوا، اور اب امریکہ کی بربادی کی باری. یہ عجیب خطہ ہے پاکستان جمع افغانستان جمع بدر صغیر. اسی خطے زمین پر، اسی ملک پاکستان میں یہ بڑے بڑے مدارس، کسی بھی مقصد فکر کے بحث نہیں کرتا میں اس، جتنا کام اس زمانے میں اس پاکستان میں ایک اجتماعی سطح پر اور کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ ان مدارس کے اندر نہیں ہو رہا ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں. اس شہر کراچی میں پلس پورا پاکستان جتنا انفاق اور صدقات کا معاملہ ہے، بخدا دنیا میں کم مثال اس کی موجود، کم مثال اس کی موجود. یہ بڑی پازیٹو باتیں. الحمدللہ ہمارا نوجوان ایک طرف بگاڑ کی انتہا پر بھی ہے تو دوسری طرف سدھرتے ہوئے نوجوان بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. الحمدللہ اسی شہر کراچی میں جہاں بے پردگی کا دورہ نظر آ رہا ہے، وہاں وہ جوان لڑکیاں بھی ہیں جو نقاب لیتے ہوئے ہمیں شہر میں گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یہ حق اور باطل کی کشمکش کا معاملہ تو جاری رہے گا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 100 کے 100% لوگ صحیح ہوں دنیا میں، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ 100 کے 100% لوگ خراب ہو دنیا کے اندر. اللہ نے نظام ایسا بنایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور حیات کا سلسلہ کاہے کو ہے؟ امتحان کے لیے. یہ کشمکش تو جاری رہے. میں اور آپ دیکھیں میں کتنا سچا مسلمان ہوں، اللہ کا دین جس کا میں نام لیوا ہوں میری ذات پر نافذ ہے کہ نہیں، میرے گھر میں نافذ ہے کہ نہیں، میں اس کے پرچار کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں، میں اپنے آبا اجداد کے وعدے کی تکمیل کے لیے میدان عمل میں آنے کو تیار ہوں کہ نہیں. یہاں سے بات اٹھے اور اوپر حکمرانوں تک جائے تو شاید ہم دین کی طرف پلٹیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف توجہ کرے اور ہمارے معاملات حل ہو جائیں. تو بھائی چھٹی منا لیں مگر مقصد کو بھی یاد رکھیں، کیوں لیا تھا خطہ زمین، اس وعدے کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کا تجزیہ کر کے اس کی اصلاح کرنے اور اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس قیمت توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.